عليه آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهما السلام: أنا ترهزون قتل سبيل خاتم النبوة ومأذن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد وآل محمد. کردار زینبی اور خطبات حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا موضوع سخن تھا، اور اس کے لیے آپ کی خدمت میں حضرت ثانیہ زہرا کا وہ خطبہ پیش کیا ہے جو حضرت نے کوفہ کے بازار میں تماشائیوں کے مجمع میں بیان فرمایا تھا. اسی کلام حضرت سیدہ کی روشنی میں اور صفات و کمالات حضرت سیدہ کی روشنی میں کردار زینبی معلوم ہو جاتا ہے انسان کو کہ اس پورے کربلا کے سفر میں اور پورے واقعہ میں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک اس مخدرہ عصمت نے اور اس عقیلہ عطرت طاہرہ نے اسلام پر، مسلمین پر کیا عظیم احسانات کیے ہیں. اور آج نہ فقط شیعہ بلکہ ہر مسلم، بلکہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا باضمیر انسان حضرت سیدہ زینب کی زحمتوں کا رہین منت ہے. آج اگر کسی جگہ کوئی قدریں باقی ہیں، اگر کسی جگہ انسانی قدریں ہیں، کسی جگہ الہی قدریں ہیں، دینی قدریں ہیں، وہ در حقیقت اس بی بی کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. ضروری ہے کربلا کے اندر کردار جناب سیدہ کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دینا. یہ کردار بہت مہنگے بنے ہیں، ان پر بہت خرچ ہوا ہے. وہ کتابیں جو بہت کوششوں کے بعد، بہت زحمتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد لکھی جاتی ہیں، انہیں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، چونکہ زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، زیادہ ان کے اندر مواد ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. ہمیشہ قیمتی چیز کی قدر کرتا ہے انسان. آپ بھی اپنے گھروں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ سستی چیز ہے اس کی اتنی قدر نہیں کرتے. خواتین کے استعمال میں دو چیزیں ہوتی ہیں عموماً، ایک زیورات ہوتے ہیں اور ایک جھاڑو، لیکن جھاڑو کو ہمیشہ در کے باہر رکھتی ہیں، زیورات کو اندر صندوقوں میں بند کر کے رکھتی ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جھاڑو اتنا قیمتی نہیں ہے، اگر چوری بھی ہو گیا تو اور لے آئیں گے، لیکن زیورات بہت قیمتی ہیں، لہذا ان کی قدردان بھی زیادہ ہیں، کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی، دیکھنے بھی نہیں دیتی. یہ قانون ہے، قدرت کا قانون ہے یہ، کہ جو بھی قیمتی چیز ہوگی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی. اب آپ بتائیے کہ قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جس کی زیادہ قیمت ادا کی جائے، جس کے بدلے میں قیمت زیادہ دی جائے، وہ قیمت، وہ شے بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. یہ کردار اور یہ دین اور یہ مذہب اور یہ اسلام، اس کے اوپر جو قیمت لگی ہے، اس قیمت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کا کوئی بھی محاسبہ نہیں کر سکتا. بی بی نے جب یزید نے، لعین نے دلداری کے لیے، تسلی اہل بیت کے لیے کہا کہ جو کچھ کربلا میں آپ کا نقصان ہوا ہے میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بی بی نے یہی بیان فرمایا کہ لعین، تجھے خبر نہیں ہے تو نے کیا نقصان کیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے تو قیمت ادا کر سکتا ہے، تو مجھے فقط اتنا بتا کہ میرے بھائی کی اس انگلی کی کیا قیمت دے گا جو انگوٹھی لوٹنے کے لیے تم نے کاٹ لی تھی، تو ایک انگشت حسین کی کیا قیمت لگائے گا؟ اگر پوری کائنات بھی ایک انگشت حسین کے بدلے میں ہمیں دینا چاہے، پھر بھی ایک انگلی سید الشہداء کی زیادہ قیمتی ہے، اس کا اجر، اس کی قیمت کوئی بھی نہیں لگا سکتا سوائے خدا کے، اس لیے خدا نے فرمایا کہ میں خریدار ہوں ان کا، چونکہ کسی اور کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا ہے خریدار مومنین کے نفوس کا، اور یہ نفس راضیہ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ، یہ خدا نے خریدا ہے، کس کے بدلے؟ رضا خدا کے بدلے، مرضات اللہ کے بدلے، اس کی قیمت پوری کائنات بھی نہیں بن سکتی، کائنات سے بھی زیادہ گران قدر ہیں۔ جب اتنی بھاری قیمت ہے ان کی، بس ان کی قدر بھی ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، چونکہ اس پہ بہت قیمت لگی ہے، سستا نہیں ہے اسلام، مفت میں نہیں آیا ہاتھ میں۔ اور یہ کردار خصوصاً جو بی بی نے اس سفر میں اور اس واقعہ کربلا میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا ہے، وہ کردار اتنا عظیم ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر ہم اپنی پوری ہستی بھی قدردانی کے طور پر لٹا دیں، پیش کر دیں، پھر بھی حق یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے، اس قدر عظیم کردار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو، پوری بشریت کو عظمت کردار زینب کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اس قدر عظیم ہے۔ یہ صرف ایک عقیدت و محبت کی وجہ سے نہیں عرض کر رہا، خاندان اہل بیت سے ہر ایک کو محبت ہے، عقیدت ہے، یہ صرف عقیدتی مطلب نہیں عرض کر رہا فقط، ایک حقیقت ہے، ایک واقعیت ہے، اور اس کے اوپر شواہد ہیں، اس کے اوپر دلائل ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور آج بشریت کو اسی کردار کی ضرورت ہے۔ در حقیقت آج انسانیت جس بحران کا شکار ہے وہ ایک مثبت اور تعمیری کردار کے محتاج ہے، خلا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اور پوری دنیا میں جہاں تک آپ کی معلومات کا دائرہ وسیع ہے وہاں تک نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، کردار اگر ہوتے، مثبت اور تعمیری کردار، اتنی مشکلات پیدا نہ ہوتی، اتنے مصائب نہ ہوتے، اتنی دنیا آج بحران کا شکار نہ ہوتی، بشریت کو آج اتنے خطرے نہ ہوتے، انسانیت کو، سب ایک مثبت اور تعمیری کردار کے فقدان کی وجہ سے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں تعلیمات دینی، قرآن مجید، سب سے زیادہ زور قرآن نے کردار پہ دیا ہے۔ چہرہ اپنا بنا سکو یا نہ بناؤ، اگر تمہارا چہرہ خراب بھی ہو گیا بہشت سے آپ کو واپس نہیں کیا جائے گا، اگر بالوں کی کٹنگ خراب بھی ہو گئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، خدا کی بارگاہ میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، کردار دیکھا جاتا ہے۔ لہذا وہ جو چہروں کے لحاظ سے اتنے خوبصورت و حسین نہیں تھے لیکن کردار کے لحاظ سے بہت عالی تھے، خدا نے ان کو بہت عزیز قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پر حسن یوسف قرآن نے بیان کیا ہے، وہاں پر وہ عظمت کردار بلال بھی رسول اللہ نے بیان کی ہے، بھائی کا چہرہ ویسا نہیں ہے، خدا کے معیار کچھ اور ہیں۔ حقیقت میں کردار، قرآن دیکھیں اب سراپا فقط کردار انسانی کی کتاب ہے قرآن، اگر قرآن کا نام رکھنا چاہیں، کس موضوع پر ہے قرآن؟ تو آپ کہیں کہ قرآن کردار انسانی ذکر کر رہا ہے کہ انسان کو کیسا کردار ہونا چاہیے، انسان کیسا ہونا چاہیے. حقیقت میں اگر دیکھنا ہے کہ قرآن کیسے ہو، یہ ایک بہت بڑے قرآن شناس انسان کا جملہ ہے، اور میں اکثر ان کی قدردانی کے طور پر انہی کے نام سے عرض کرتا ہوں، خدا جزائے خیر دے اس کو کہ یہ اس طرح خود قرآن کو سمجھا بھی اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی. فرمایا کہ قرآن کردار ساز کتاب ہے، انسان ساز کتاب ہے، اور کردار بھی وہ جو اللہ نے چاہا ہے، خداوند نے جو چاہا ہے کردار، اس طرح سے اپنا کردار بناؤ. آیا کردار قرآن کے مطابق بنا یا نہیں بنا؟ قرآن کے مطابق کردار، آج تو ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم قرآن سے نکلے ہیں، ہم قرآن سے اپنا وجود ثابت کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں. خوب، اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہیں تو یہ بزرگ مفسر یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو قرآن کے مطابق جس کا کردار ہو، اگر اس انسان کے حالات زندگی قلم بند کیے جائیں، لکھے جائیں، توجہ فرمانا اس جملے پر، اگر ایک انسان جس کا کردار قرآنی ہو، جس کا کردار اہل بیت کا کردار ہو، اگر اس انسان کے حالات زندگی لکھے جائیں، پیدائش سے لے کر موت تک، جیسے عام طور پر دیکھتے ہیں سوانح عمری، حیات زندگی، حالات زندگی لکھتے ہیں لوگوں کے، بڑی بڑی شخصیتوں کے، جیسے یہاں ہمارے ملک میں بھی ہے بہت ساری بڑی شخصیتوں کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں، شاہوں کے، بادشاہوں کے، سربراہوں کے، معمولی شخصیتوں کے، ادیبوں کے، علماء کے، خوب حالات زندگی ایک معمولی چیز ہے، لکھتے ہیں. اگر یہ حالات زندگی کسی انسان کے لکھے جائیں اور اس طرح سے یہ حالات زندگی ہوں کہ ان حالات زندگی کو پڑھے انسان، یہ حالات زندگی تفسیر آیات قرآن سمجھے جائیں. ایک انسان کی زندگی کے حالات ہیں لیکن حقیقت میں قرآن کی آیات کی تفسیر ہے. جب تک یہ حالات زندگی کسی کے نہیں بن جاتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کردار قرآنی نہیں ہے. اب یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اہل بیت و قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو آؤ اہل بیت کے حالات زندگی پڑھو یا آیات قرآن کی تفسیر پڑھو، آپ ذرا برابر آپ کو اگر فرق نظر آ گیا کسی جگہ پر، یہ ہوتے ہیں کردار، قرآنی کردار، اللہ کے بنائے ہوئے کردار. کسی بھی اہل بیت کے خاندان کے کسی بھی فرد کے حالات زندگی پڑھو، آپ کو عیناً قرآن کی آیات کی تفسیر نظر آئے گی، عملی اور جسمانی تفسیر نظر آئے گی، سارے کا سارا دین وہاں نظر آئے گا، سارے کا سارا قرآن وہاں نظر آئے گا. قرآن و اہل بیت کا ایک ساتھ ہونا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے خاندان کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک جلد قرآن ہوگی، تاکہ کوئی اور بھی جیب میں قرآن ڈال کے کہے کہ میں اور قرآن بھی ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں. ایسے قرآن کا ساتھ نہیں ہوتا، قرآن اور اہل بیت کا ساتھ جلد اور جیب کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت کا ساتھ یہ ہے کہ قرآن کے اصول اہل بیت کی طرز زندگی ہیں، قرآن کی طالبات اہل بیت کے روزمرہ کے امورات ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، انہی کرداروں میں سے جو قرآن نے بنایا، جو کردار قرآن نے بنایا. اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ قرآنی کردار کیسے ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ ہمیں نمونہ بتاؤ ایک کہ قرآنی کردار کیسے ہوتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرتے ہیں اور قرآن کے نام پر ہر ظلم کرتے ہیں، قرآن کے نام پر ہر جنایت کرتے ہیں، قرآن کے نام پر مسلمانوں کو مارتے ہیں، قرآن کے نام پر ہر غلط کام کی توجیہ و تاویل کرتے ہیں، قرآن کے نام پر ظالم حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں، قرآن کے نام پر ظلم و ستم کے نظام کو برپا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے نمونے قرآن کے. قرآن کا نمونہ اگر دیکھنا ہے، اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ ہمیں ایک قرآنی کردار بتا دو، تو ان کو جواب یہ ہے کہ او بنت علی کا کردار آ کر دیکھو، قرآن کا بنا ہوا کردار ہے. जिनको मासूम ने फरमाया था या अमते ए फूफी जान अंत आलिमतुन गैर मुअल्लमा अंत फाहिमतुन गैर मुफहमा। आप ए फूफी जान आप आलिमा हो लेकिन किसी की शागिर्द नहीं हो। क्यों? इसलिए कि आपका इल्म वही खुदा का इल्म है, अल्लाह का इल्म है, जो खुदा ने अंबिया को दिया, जो मासूमीन को दिया, जो आइमा हुदा को दिया, वही इल्म हजरत ज़ैनब का इल्म है। ये अगर किसी आम आदमी की बात होती, किसी तारीखदान की बात होती, शायद हम उसको समझते कि उसने अकीदत में कह दिया, लेकिन एक इमाम और एक हुज्जत खुदा का जुमला है, अंत आलिमतुन गैरो मुअल्लमा, और हुज्जत खुदा का भी हुक्म खुदा के बगैर कोई बात नहीं करता। हजरत ज़ैनब का इल्म दानिश कोई इल्म लदुनी इल्म इलाही। किरदार ज़ैनबी यानी कुरान का एक नमूना, पूरा कुरान हयात हजरत ज़ैनब में मुजस्सम है। अगर किसी को पढ़ना है कुरान, समझना है कुरान, हालात जिंदगी हजरत ज़ैनब पढ़े आकर, सारी आयात की तफसीर हयात ज़ैनब बन गई। इस तरह का साथ है कुरान और अहले बैत का। बस ये किरदार मामूली किरदार नहीं है, किरदार हजरत ज़ैनब। अलबत्ता मुनहसिर भी नहीं है फकत मदीने से लेकर वापस मदीने तक, चूंकि उस वक्त हजरत की उम्र लगभग 56 या 57 साल के लगभग थी। पांच हिजरी में अगर हजरत की विलादत हुई हो, 61 हिजरी तक हजरत की उम्र कितनी होनी चाहिए? 5 हिजरी में अगर विलादत हुई हो 56 बरस, बस इसी दरमियान में थी, या 56 साल की उम्र थी हजरत ज़ैनब की या 57 साल की उम्र थी। 56-57 साला खातून, आखिर उसने ये 56 साल जिंदगी कहीं बसर की है? हमें हजरत का तज़करा फकत कहां मिलता है? मदीने से लेकर करबला और वापस मदीने तक कितने दिन लगे हजरत को निकलते हुए? रजब के महीने में खुरूज किया, चांदमा मक्का में रहे, फिर उसके बाद 2 मुहर्रम को करबला में गए, और फिर एक रिवायत के मुताबिक 40 पर वापस मदीने में आ गए, या 40 के चंद दिन बाद बाज रिवायात के मुताबिक। चंद माह का ये सारा सफर, ये हमें फकत मालूम है कि हजरत ज़ैनब मदीने से चली, करबला पहुंची, असीर हुई और वापस मदीने पहुंचाई। 6 महीने हजरत की उम्र के हमें मालूम है, लेकिन ये वो बीबी है कि जिसके 6 महीने इतनी अजमत के साथ गुजरे हैं, इसके 56 साल भी इसी अजमत के साथ गुजरे हैं। जिसके 6 महीने ऐसे होंगे, उसके 56 साल जिंदगी के कैसे होंगे? बस हक बनता है ना कि हमें पूरे 56 साल की मालूमात होनी चाहिए। ये किरदार, जब से बीबी इस दुनिया में तशरीफ लाई, विलादत हुई, उस वक्त से लेकर रहलत तक, क्योंकि करबला के बाद भी बीबी जिंदा रही, हादसा के बाद, रहलत बाद में हुई, उस वक्त तक ही हमें मालूमात होनी चाहिए। किरदार ज़ैनबी मालूम होना चाहिए। ये किरदार कुरानी है, किरदार इलाही है। इस किरदार में बीबी ने ये किरदार जो अदा किया करबला में, और जन और मर्द दोनों के लिए, यानी नुक्ता अर्ज करता चलूं आपकी खिदमत में, एक गलत फहमी हो जाती है हमें बाज मुसन्निफीन और बाज अहले कलम की ताबीरों से, कि वो जब भी कोई ऐसा किरदार इलाही कुरानी या अहले बैत के खानदान से जो भी निस्वानी किरदार हो, यानी किसी खातून का अगर जिक्र आ जाए, तो फौरन हमारा जहन चला जाता है कि ये खवातीन के लिए नमूना है। यानी हजरत ज़ैनब खवातीन के लिए नमूना है। कई जगह मुझसे ये चाहा भी गया, कहते मौलाना आप खवातीन के लिए मसलन बयान करें हजरत ज़ैनब का नमूना, या हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नमूना, या हजरत मरियम का नमूना, हजरत खदीजा का नमूना मसलन ये बयान करें। तो मगर खुदा ने इनको خواتین کے لیے نمونہ قرار دیا ہے یا ان کو پوری بشریت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ یہ تو اتنے عظیم نمونے ہیں کہ جو مرد ہیں اور اپنے آپ کے لیے دعوی مردانگی رکھتے ہیں وہ بھی آئیں اس خاتون کے نقش قدم پر چل کر ذرا 24 گھنٹے کردار زینبی میں بسر کریں، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ مگر 24 گھنٹے کردار زینبی میں بسر کریں ایک مرد، کوئی آئے، خواتین تو درکنار، کوئی مرد آئے جہاں حضرت سیدہ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے یا کھڑے ہو کے ایک جملہ کہہ دے، کیسا ماحول ہو؟ ماحول بھی ذہن میں رکھیں آپ، ماحول یہ ہو کہ اس کا سارا کنبہ ذبح ہو جائے۔ کوئی اگر ہے مرد کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں تو اٹھے کہے کہ جس کا سارا کنبہ کسی صحرا میں ذبح ہو جائے اور جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے عزیزوں کے گلے کاٹے جائیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں اور پھر اس کے سامنے ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے اور میراث نبوت کو تبرک سمجھ کے لوٹ لیا جائے اور پھر اس کے ہاتھ بھی پسے گردن باندھ دیے جائیں اور بغیر پلانوں کے شتر پر سوار کر کے میلوں کا سفر بھی کرایا جائے اور پھر اس کے پشت کو، اس کی پیٹھ کو تازیانے مار مار کے سیاہ کر دیا جائے اور پھر اس کے کاروان کے آگے اس کے عزیزوں کے سر نوک نیزہ پر بلند کر کے بازاروں میں چلایا جائے اور پھر اس کے سر سے حجاب اتار کر اسے تماشائیوں کے مجمع میں لے جایا جائے اور وہاں جا کر وہ ایک جملہ وہ کہہ دے جو حضرت زینب نے کہا تھا۔ کسی مرد سے بھی نہیں ہو سکتا یہ، عظمت کردار حضرت زینب یہاں کھلتا ہے آ کر۔ ہمارے یہاں صرف ایک پولیس کی دھمکی کافی ہوتی ہے، ایک ٹیلی فون کافی ہوتا ہے، ایک ذرا سی کوئی تڑی لگا دے کافی ہوتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج کوئی ہمیں ذرا زور سے کہہ دے کہ کل مجلس میں نہیں آنا، اب دوسرے دن راستہ ہی بدل دیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ کتنی جگہ ہم نے عقب نشینی کی، کتنا حق بیان کیا، آج کسی عالم کے ہاتھ رسیوں میں نہیں بندھے ہوئے، کسی عالم کی پشت کوڑوں سے سیاہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کتنی زبانیں ہیں جن سے حق ادا ہوتا ہے، کتنی زبانیں ہیں جن سے یزیدیت کو رسوا کیا جاتا ہے، کتنی زبانیں ہیں جہاں عبیداللہ جیسے ملعون کے سامنے جا کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے تجھے مہلت دی ہو یا تو جہنم کا انتظار کر۔ یہ ہے کردار زینبی، یہ ہے کردار زینبی۔ یوں نہیں کہ حضرت زینب خواتین کے لیے فقط اسوہ ہیں اور نمونہ، حضرت زینب انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ اگر کوئی مرد بھی ہمت کر کے، بڑی ہمت دکھا کر حضرت زینب کے کردار کے سائے میں بھی اگر آ جائے، بہت بڑی مردانگی دکھائی ہے اس نے۔ یہ کردار اس لیے ہے کہ ان پر چلا جائے، عمل کیا جائے۔ توجہ فرمائیں، یہاں بس اوقات ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے بعض اوقات لوگوں کو، جب کردار اہل بیت کی بات آئے تھوڑا سا جھنپنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ جہاں تک زبانی کلامی جمع خرچ ہو وہاں تک ہم ہیں، جہاں صرف زبانی مسائل ہوں، زبانی کلامی مسائل ہوں، چونکہ کردار ایک زبانی چیز نہیں ہے، لفظی چیز نہیں ہے، کردار ایک عملی چیز ہے۔ مثلا میں جو یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یوں نہیں کہ میں کردار حضرت زینب پہ چل رہا ہوں، نا، میں صرف زبان سے باتیں کر رہا ہوں بس، اور باتیں کرنا بہت آسان کام ہے۔ کربلا کے متعلق باتیں کرنا، وہ ساری عمر لے کے انسان بیٹھا رہے باتیں کرتا رہے، لیکن کربلا کے تپتے صحرا پہ ذرا ننگے قدم رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کردار یعنی جو کچھ دوسرے کہتے ہیں اس پر ہم چلیں، یہ کردار ہو جاتا ہے، ورنہ زبانی جمع خرچ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبانی لفظی حد تک फकत सुनने और सुनाने की हद तक, जहां पर भी कोई बात हो हम हैं। हत्ता मुसाइब अहले बैत के हजरत, आज मैं लाया हूं किताब आपके लिए कि आपको अलकावात बाज हजरत जैनब के बयान करूं, और किरदार जैनब अलकावात जैनब में आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इन अलकाबात में कुनिया, चूंकि अरबों में रवाज है, अरबी कल्चर यह है कि किसी को भी जब पुकारते हैं तो उसके कुनिया से पुकारते हैं। कुनिया एक इस्तिलाह है, हमारे यहां राज नहीं है ना हम आशना है। हिंदी कल्चर, इंडियन कल्चर, यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान में हम असली नाम से पुकारते हैं हर एक को, लकब से नहीं पुकारते और कुनिया से भी नहीं पुकारते। नाम के तीन ऐसे होते हैं, इस्म, लकब, कुनिया। आइमा के जितने भी आइमा हुदा के अंबिया के हैं वो तीनों तीन तरह के नाम होते हैं, और अक्सर हमें आइमा के नाम मालूम नहीं है, या अलकाबात मालूम है या कुनिया मालूम है, और बाज आइमा के हमें नाम भी मालूम है, लेकिन तीनों चीजें बहम जहन में होनी चाहिए। मसलन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का नाम, नाम मुबारक अली, लकब असदुल्ला, कुनिया अबुल हसन। अरब कभी भी अली नहीं कहा करते थे, हमेशा अबुल हसन कहते थे। कोई भी बुलाना हो किसी को भी, वो या अबुल हसन कहकर पुकारते थे। ये तरीका है, कुनिया है। या ख्वातीन को भी अगर पुकारा जाए, कुनिया से पुकारा जाता है, अरबों का कल्चर है। हमारे यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान में खुद नाम लेकर असली उस नाम से पुकारते हैं। मसलन अगर किसी का नाम जैद है, आरिफ है, तो हम उसी आरिफ कहकर उसको पुकारते हैं। अगरचे उसने, मसलन किसी का नाम है आरिफ जाफरी, तो हम जाफरी नहीं कहते बल्कि आरिफ साहब कहते हैं। ये हमारा कल्चर है, लेकिन यही अरबों में जाकर के वो समझते हैं बहुत बदतमीजी है। किसी को असली नाम देना उसका अरब कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं। ईरान में कल्चर यह कि वो लकब पुकारते हैं, ईरान में भी नाम नहीं लेते मगर लकब एहतराम है। ये नाम लेना यानी जिसके साथ फ्रेंकनेस है आपकी, जिसके साथ आपका मसलन दोस्ताना है, उसका नाम ले सकते हैं आप, लेकिन इसके अलावा तकल्लुफाती रवाबित में आप नाम नहीं ले सकते। यानी बदतमीजी समझा जाता है, बेअदबी समझा जाता है, लेकिन हमारे यहां नहीं समझा जाता। यानी जैसे आप बुलाते हैं इसी तरह बुलाते रहे, पुकारते रहे, न कि कल से फिर कुनिये ढूंढना शुरू कर दें एक दूसरे के। मसलन आप हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा का कुनिया क्या है? अल्लाहु सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। नाम यही ज़ैनब है, और कल अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ये नाम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज फरमाया, और वो भी हुक्म खुदा से। वही नाजिल हुई, हजरत जिब्राइल आए और उन्होंने आकर कहा कि इस बच्ची का नाम अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़ैनब रखा जाए। ज़ैनब के लफ्जी मानी क्या है ये फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, कभी मौजू से हट जाएंगे फिर, क्योंकि मकसूद किरदार ज़ैनब ही बयान करना है। अलकाबात अभी आपकी खिदमत में अर्ज होंगे, आज ही इरादा है इंशाल्लाह, अगर तौफीक होती अर्ज कर दूं। कुनिया हजरत का, दो कुनिया जिक्र किए गए हैं, एक उम्म कुलसूम और एक उम्मुल मुसाइब। दोनों बहनों का कुनिया उम्मुल कुलसूम है, या दोनों को ज़ैनब कुबरा और ज़ैनब सुगरा कहा जाता है। उम्म कुलसूम भी कुनिया है, नाम नहीं है। बाज़ों ने यह भी लिखा है कि दोनों बहनों का नाम ज़ैनब ही था, एक ज़ैनब कुबरा थी और एक ज़ैनब सुगरा थी। ये ज़ैनब कुबरा है और कुनिया इनका भी उम्मे कुलसूम, बाज़ों ने लिखा है, बाज़ उलमा ने। लेकिन वो कुनिया जो बहुत तारीख में मारूफ हुआ और सब उसी नाम से, उसी कुनिया से हजरत को पुकारते थे, वो उम्मुल मुसाइब है। उम्मुल मुसाइब होना हजरत ज़ैनब के किरदार का एक हिस्सा है, यानी किरदार ज़ैनबी पे वो चल सकता है जो मुसाइब हजरत ज़ैनब जितने बर्दाश्त कर सकता हो। मुसाइब किरदार ज़ैनब का एक हिस्सा है, ये किरदार बनता नहीं है इतने मुसाइब के बगैर, बल्कि जो भी इस किरदार पे कदम रखेगा उसको यही मुसाइब दरपेश होंगे। ام المصائب ہے. مصائب بھی فقط سننے کی چیز نہیں ہے, مصائب معرفت اہل بیت کا ایک منبع بھی ہے ساتھ ساتھ. مصائب کی حکمت ہے, مصائب کے پیچھے ایک عظیم فلسفہ کار فرما ہے کہ کبھی توفیق ہو آپ کی خدمت میں فلسفہ مصائب, حکمت مصائب عرض کروں کہ کیوں مصائب اتنے نازل ہوئے اہل بیت پر. یوں نہیں کہ فقط تقدیر میں لکھا ہوا تھا, نا, تقدیر کی حکمت کافی نہیں ہے, یہ نظریہ تقدیر کا درست نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. بی بی ام المصائب ہیں, یہ مصائب جھیلنا کردار زینب کے لیے ضروری ہے. وہ غلط فہمی جو عرض کر رہا ہوں کہ ہوتی ہے بعض اوقات میں, وہ یہ ہے کہ جب کردار کی بات آ جائے فوراً ہم مقام پہ جا پہنچتے ہیں. مقام اور ہے, کردار اور چیز ہے. کوئی بھی اہل بیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, یہ طے ہے. مقام اہل بیت کی طرف ایسا کوئی نگاہ بھی نہیں کر سکتا, اتنی عظمت ہے مقام اہل بیت میں, اصل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مقام اہل بیت تک کوئی پہنچ جائے. یہ طے ہے, مرتبہ, منزلت, مقام خدا نے مختص کر دیا ان کے ساتھ. دوسرا, جتنے بھی بڑے کمالات تک پہنچ جائے مقام اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن مقام تک نہ پہنچنے سے آیا کسی کے مقام تک ہم نہیں پہنچ سکتے, اس کے کردار کو بھی چھوڑ دیں چونکہ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. کردار اس عظیم مقام نے جو راستہ بعد والوں کے لیے طے کیا ہے, متعین کیا ہے, اس کا نام کردار ہے. یعنی کردار وہ مقام ادا ہی اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے اس کو اپنائیں. دیکھیں مقام اہل بیت کا بہت عظیم ہے. اہل بیت اگر کسی کو کوئی فرمان دے, حکم دے, اہل بیت کا حکم بجا لانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہے کہ نہیں میرے نزدیک واجب نہیں ہے؟ ہے کوئی آدمی؟ سنا ہے آج تک کسی نے کہا ہو یہ؟ یعنی شیعہ ہو, مومن ہو, لیکن یہ کہے کہ اہل بیت کا حکم ماننا واجب نہیں ہے, وہ مرتد ہے, وہ اصل دین کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. جو یہ کہے کہ اہل بیت کا فرمان ماننا ضروری نہیں ہے وہ گمراہ ہے. اہل بیت کا فرمان ماننا واجب ہے. اب اگر اہل بیت ہمیں کوئی حکم دیں, ہم یہ جواز پیش کریں کہ چونکہ جس نے یہ حکم دیا ہے اس کا مقام بہت عظیم ہے اور ہم کبھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے, چونکہ ہم مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہم فرمان بھی ان کا نہیں سنتے, نہیں مانتے. ایسی کوئی منطق گھڑے, اگر ایسا فلسفہ پیش کرے, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بھی گمراہ انسان ہے. وہ جو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرمان نہیں ماننا, وہ بھی گمراہ. اور یہ مقام اہل بیت کو بہانہ قرار دے کر, مثلا اہل بیت حکم دیتے ہیں کہ آپ اٹھو, یہ کہتے ہیں چونکہ آپ بہت عظیم ہیں آپ کا مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, لہذا یہ جو آپ نے مجھے کہا اٹھو میں نہیں اٹھتا کیونکہ آپ کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا میں. پھر تمہیں کس نے کہا کہ تم ان کے مقام تک پہنچو؟ تم ان کے فرمان تک پہنچو, ان کے فرمان تک پہنچو. فرمان تک تو پہنچ سکتے ہو, فرمان دیتے ہی اس لیے ایک اس کو بجا لاؤ, لیکن مقام نا وہ نہیں کہا گیا ہمیں کہ ان کے مقام کی طرف بھی دیکھو. بلکہ روایات میں ہے کہ جس نے بھی اہل بیت کے مقام کو آرزو بھی کی ہے اس کو نقصان ہوا ہے. جس نے آرزو بھی کی, تمنا بھی کی ہے, یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے سارے, ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت آدم کے دل میں فقط یہ خواہش گزری کہ یہ اسماء, یہ مقام, یہ جو ان ہستیوں کا ہے, اے کاش خدا وہ مجھے بھی دے دے, یہ آرزو گزری. اس کے بعد حضرت آدم کو وہ سب کچھ دن دیکھنے پڑے جو آپ کو معلوم ہے. جب ایک نبی آدم جیسا ابو البشر ان کے مقام کی آرزو نہیں کر سکتا, تو ابنائے بشر میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا, بنی آدم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. بس مقام الگ بات ہے، لیکن کردار، کردار ہوتا ہی اپنانے کے لیے ہے. کردار وہ پیش اس لیے کرتے ہیں کہ تم ہمارے کردار پر چلو، لیکن ہمارے مقام تک نہیں پہنچو گے. یہ کردار چلنے کے لیے ہے. یہ کردار جس طرح سے اہل کربلا، شہداء کربلا، انصار، خصوصاً انصار، انصار کون لوگ تھے؟ انصار تو معصومین نہیں تھے، حبیب بن مظاہر تو معصوم نہیں تھے، اہل بیت میں سے نہیں تھے، معمولی حر، حر جیسا گناہکار انسان، خطاکار انسان. لیکن جب کردار اہل بیت میں آ جاتا ہے، اس جادے پہ چڑھ جاتا ہے، اس راہ پر چڑھ جاتا ہے جو اہل بیت نے اس کے لیے مقرر کیا تھا، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور وہ حر جو نام کا حر تھا لیکن کام کا غلام تھا، نام اپنا حر رکھا ہوا تھا لیکن غلام تھا اپنی خواہشات کا، غلام تھا یزیدیت کا، غلام تھا ان کا، چونکہ یزیدی دستے میں تھا، یزیدی فوج میں تھا، غلام یزید کا تھا، نام حر رکھا ہوا تھا. لیکن جب کردار اہل بیت پہ آیا تو جس طرح نام حر تھا، اس طرح کام بھی حر بن گیا اس کا، اس طرح مقام بھی حر بن گیا. اللهم صل على محمد. کام کا حر بن گیا، نام کا حر، کام کا حر بن گیا، اور خود ایک کردار بن گیا، ایک زندہ و جاوید کردار بن گیا حر. کردار حر پر تو چل سکتے ہیں. کربلا کے ہر فرد کا ایک کردار ہے. یہ کردار ایک ایک کر کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ مجالس ہیں اسی لیے، ذکر شہداء کربلا کے لیے ہیں، ذکر کردار کربلا کے لیے ہیں. ان مجالس میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 10 دن کا، عموماً 10 دن ہوتے ہیں. اب بعض جگہوں پر وہ ذرا بڑھ بھی جاتا ہے وقت، لیکن عموماً 10 دن. 10 دن بھی پورے نہیں ہوتے، 10 دن میں 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر عشرہ محرم کے اندر 20 گھنٹے ہر آدمی کو میسر آ گئے ہیں، ان 20 گھنٹوں میں اسے کیا سیکھنا ہے؟ باقی سال ہے پورا دوسرے کاموں کے لیے، پورا سال ہے باقی باتوں کے لیے. ان 20 گھنٹوں کے اندر یا ان 10 دنوں کے اندر کم از کم فقط کردار کربلا بیان ہو. یہ ایام ایام کربلا ہیں، یہ ایام ایام عاشورہ ہیں، یہ ایام ہیں ہی اسی لیے. کاش وقت بیشتر ہوتا اور آپ کی خدمت میں ہر روز ایک شہید کا کردار بیان کیا جاتا، ہر روز ایک فرد کا کردار بیان کیا جاتا، لیکن ابھی یہ کردار عظیم، یہ اسوہ عظمیٰ بنت علی کا کردار آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے وہ جو القاب معصومین نے دیے ہیں، کوئی لقب حضرت کا کسی غیر معصوم کی طرف سے نہیں ہے. ان القابات کے اندر حکمت ہے، ان القابات کے بہت عظیم مضمون ہے ان کا، چونکہ سب معصومین نے عطا فرمائے ہیں، اور معصوم کسی کو ایسے بلا وجہ لقب نہیں دیتے. ہم تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر لقب تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ لقب دینے پر پیسہ نہیں لگتا، کوئی اشتہار چھاپتے ہیں اس پر القابات کی لائن لگا دیتے ہیں، لگاتے ہیں ہم لائن، اور پھر جس کے لقب لگاتے ہیں وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے. یہ فقط ایک لفظ ہے، ایک سیاہی ہے، اشتہار پہ لکھ دیا ہم نے. لیکن معصوم اگر کسی کو لقب دے دیں، وہ ایسا لقب نہیں ہے جیسے ایک معمولی انسان کسی کو دے دے. معصوم جب لقب دے کسی کو، اس وقت لقب عطا فرماتے ہیں کہ جب اس لقب کی روح اس کے اندر موجود ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ہر لقب کو تفسیر کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں ہر لقب کو. اگر توفیق کوئی آئندہ ایام میں شامل رہی تو انشاءاللہ بعض کی طرف اشارہ ہوگا. ایک لقب جو حضرت کا بہت معروف ہے وہ ہے صدیقت الصغرا، چونکہ حضرت کی والدہ معظمہ صدیقت الکبرا ہیں، جناب فاطمہ صدیقت الکبرا ہیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد. العصمة الصغرى، ہر لقب پہ اگر صلوات پڑھتے جائیں تو بہت عمدہ ہے. ولیۃ اللہ العظما صلی علی محمد علی محمد. ناموس الکبریٰ الراضیۃ بالقدر والقضاء صلی علی محمد وعلی محمد. امینۃ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. عالمۃ غیر معلمہ محمد وعلی محمد. فہمۃ غیر مفہمہ صلی علی محمد وعلی محمد. محبوبۃ المصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرۃ عین المرتضیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نائبۃ الزهراء اللهم صل على محمد وعلى محمد. شقیقۃ الحسن المجتبیٰ اللهم صل على محمد وعلى محمد. شريكة الحسين سيد الشهداء اللهم صل على محمد وعلى محمد. زاهدة فاضلة عاقلة كاملة عاملة عابدة محدثة مخبرة موثقة كعبة الرزايا صل على محمد وعلى محمد. مظلومۃ وحیدا صل على محمد وعلى محمد. عقیلۃ القریش اللهم صل على محمد وعلى محمد. الباقیۃ الفصیحۃ البلیغۃ الشجاعۃ اللهم صل على محمد. عقیلۃ خدرۃ الرسالہ محمد وعلى محمد. رضیۃ صدیۃ الولایہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب یہ درود پڑھیے محمد وعلى محمد. یہ القابات ہیں حضرت کے جو معصومین نے عطا فرمائی، اور ان میں سے بعض القابات اس وجہ سے ان کی اہمیت ہے کہ وہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے عطا فرمائی. پورا نوحہ ہے حضرت حجت کا، مرثیہ ہے پورا جو خود پڑھا حضرت حجت نے، اور ہر عاشور پہ حضرت وہ مرثیہ پڑھ کر خود روتے ہیں، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت زینب کا مرثیہ ہے. اتنا عظیم کردار ہے کہ معصوم حضرت زینب کی مظلومیت پہ روتے ہیں، اس قدر عظیم کردار ہے. ان میں سے ایک لقب حضرت کا ہے عقیلہ فاہمہ، دو لقب ہیں، عقیلہ تو بنی ہاشم یا عقیلہ تو القریش، یعنی پورے خاندان قریش میں عقل مند ترین خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اللہ اور فاہمۃ غیر مفہمہ، یہ دو لقب یہ بتاتے ہیں کہ کردار کیسا ہوگا. عقیلہ عقل مند کا کردار کیسے ہوتا ہے، فاہمہ کا کردار کیسے ہوتا ہے. فاہمہ یعنی بہت سمجھدار، بہت سمجھدار، جس کی ساری سوجھ بوجھ خدا نے اس کو دی ہے، یعنی کسی مسئلے میں جس کو کوئی شک و تردید نہیں ہوتی. کوئی مشکل اگر پیش آ جائے इतनी समझदार खातून हैं, इस कदर समझदार हैं कि कभी भी नहीं कहा कि इसका राय हाल मुझे मालूम नहीं, मुझे क्या करना है। ये मकाम था हजरत का। जब ही तो सैयद शुहदा अलैहि सलाम ने एक हिकमत के तहत वजूद मुबारक सैयद साजदीन को बचाने के लिए एक मुख्तसर मुद्दत के लिए फराइज इमामत हजरत जैनब को सौंप दिए, कुछ मुख्तसर वक्त के लिए। सैयद शुहदा ने ताकीद फरमाई थी, तवज्जो करना इस जुमलों पर, इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने तमाम अहले बैत को ताकीद की थी कि जब तुम्हें शब आशूर, ये बताया कि जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ जाए, चूंकि हम तो शहीद हो जाएंगे, जब तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, कोई भी सैयद साजदीन से आकर ना पूछना, जो मसला पूछना हो जनाब जैनब से पूछना। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर सैयद साजदीन की तरफ सबने आना शुरू कर दिया तो इन मलऊनों को मालूम हो जाएगा कि हुज्जत खुदा बाद अज हुसैन इब्ने हुसैन है, और वो हुज्जत खुदा का खात्मा कर देंगे। लिहाजा वक्ती तौर पर एक मुअय्यन जमाने के लिए हजरत जैनब ने ये फराइज अंजाम दिए। लिहाजा इस पूरे सफर में, पूरे सफर में करबला से लेकर शाम तक जहां भी कोई मुश्किल, कोई मसला शरई पेश आ गया, उसके लिए हजरत जैनब की तरफ रुजू किया गया। हजरत जैनब जवाब फरमाती है, अकीला है, आलिमा है, फाहिमा है, और हजरत ने नमूना भी पेश किया इसी खुतबा में, जिसका एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज किया था। इसी खुतबा के अंदर इस लकब की ताइद हो जाती है, इस लकब का नमूना मिल जाता है हमें, अकीला यानी समझदार, अकलमंद, फाहिमा समझदार, सूझबूझ रखने वाली। किस कदर सूझबूझ व किस कदर अकल व दिरायत खुदा ने अता की हजरत सैयदा को, कि कल जो मुसल्लस आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि करबला के वाकये के जिम्मेदार तीन पके थे, तीन जालिम, कातिल, साकित। हजरत ने इन साकित लोगों को कूफा में खिताब करार दिया, या अहलल कूफा, ए कूफा वालो बाजार में। यह दलील है हजरत जैनब की उस इलाही और खुदाई अकलमंदी पर। चूंकि आज भी, कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, आज भी ऐसे हो रहा है कि किसी वाकये के असली जिम्मेदार उनको छोड़कर सिर्फ एक तबके से एक तबके में निगाहें लग जाती हैं। यानी यह कातिल किसने किया, लेकिन ये नहीं देखते कि इस कातिल के पीछे जो सिस्टम है, जो निजाम है जालिमाना, वो निजाम जालिमाना कौन सा है, और फिर इस निजाम जालिमाना को बरसर इकतदार आने का मौका किसने दिया, ये साकेत और खामोश तबके ने दिया। ये कौन समझ सकता है? ये अकीला बन हाशिम फकत समझ सकती है, ये मामूली बसीरत नहीं दर्क कर पाती। मामूली लोग, अर्ज किया कि जनाब मुख्तार इतनी होश, इतनी जहानत, इतनी जुर्रत, इतनी शुजात के बावजूद जनाब मुख्तार ने भी फकत कातिलों तक इक्तफा किया, जालिमों तक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, या फुर्सत नहीं मिली, जालिमों के गिरेबान तक हजरत मुख्तार का हाथ नहीं पहुंच पाया, फकत कातिलों के गिरेबान तक पहुंचा, लेकिन हजरत ने, हजरत मुख्तार ने साकित लोगों को असलन कुछ कहा ही नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए तो फर्क होना चाहिए मुख्तार की अकलमंदी में और बिन्त अली की अकलमंदी में, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। यहां पर आकर देखें, जो लोग कहते हैं कि सियासत का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, अहले बैत के खानदान की खातून, अब ना कहो कि अली जैसा सियासत मदार, सैयद शहदा जैसा सियासत मदार, ज़ियारत जामिया में है ना अल्फाज, अस्सलामु अलैकुम या सियासत अल इबाद, दुरूद हो आप पर बंदगाने खुदा के सियासत मदारो, ज़ियारत जामिया तो पढ़ते हैं ना आप, मासूम की ज़ियारतनामा है। कल भी आज कहे कि ज़ियारतनामे कोड है, इन ज़ियारतनामों को खोलने की जरूरत है, इन ज़ियारतनामों में बहुत अहम दस्तूरात हैं, इन ज़ियारतनामों में लाहे अमल है, इन ज़ियारतनामों में शिया के लिए दस्तूर है, حکمت ہے قیامت تک کے لیے. یہاں سے شیعہ کو اپنا دستور سمجھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم یا ساسۃ العباد, آئمہ خدا پر درود بھیجتے ہیں کہ درود ہو آپ پر, بندگان خدا کے سیاستدانوں, سیاست مداروں. اب آئمہ خدا کی سیاست وہ تو ایک مسلم چیز ہے, صرف خاندان اہل بیت کی خاتون کی سیاست دیکھیے آپ. سیاست یعنی سوجھ بوجھ, نہ وہ سیاست جو آج کل دھوکا ہو, فراڈ ہو, فریب, نہ وہ نہیں ہے سیاست, یہ شیطنت ہے. آج شیطنت کا نام سیاست رکھ دیا گیا ہے, اور سیاست, حقیقی سیاست کو دین و مذہب کہہ کر اس سے الگ کر دیا گیا ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر حقیقی سیاست کو ہٹا کر, دین کو ہٹا کر سیاست کو الگ کر دیں, صرف چنگیزی ہے, قتل و غارت ہے, دھوکا ہے, فراڈ ہے, فریب ہے. لیکن حضرت زینب کی دیکھیں, سوجھ بوجھ دیکھیں, درایت دیکھیں, فہم دیکھیں, ہوش دیکھیں, کہ وہ طبقات جو تاریخ میں بالکل خاموشی کا شکار ہو جاتے, تاریخ فراموش کر دیتی اور چپ رہتی ہمیشہ کے لیے, جس طرح سے مختار کا ہاتھ ان کے گریبان تک نہیں پہنچا, کسی ادیب کا قلم بھی نہ پہنچتا اور کسی خطیب کی زبان بھی نہ کھلتی ان کے خلاف, اگر حضرت زینب ان کو کوفہ کے بازار میں رسوا نہ کرتی. یہ حضرت زینب کی خطبوں کا اثر تھا کہ یزیدیت کے خلاف بھی لوگوں نے بولا, یزیدیت کے خلاف بھی لکھا. اتنی باہوش خاتون, اور اس غم کے دنوں میں عقیلہ بنی ہاشم کی عقل غم نے زائل نہیں کی. آج بھی کسی خاتون کا ایک بیٹا بیمار ہو جائے, اس کی عقل زائل ہو جاتی, بیمار ہو جائے صرف, اسے سب کچھ بھول جاتا ہے. گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں, اس کو بھول جاتا ہے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے. اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. اس نے کوئی کام کرنا ہے وہ سب بھول جاتی ہے. وہ کہتی ہے آج کل مجھے ہوش نہیں. آپ تجربہ کر لیں, آتا رہتا گھروں میں ہوتا رہتا ہوگا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, ازواج کو اپنی دیکھا ہوگا کہ بچے کو صرف بخار ہو جائے, ماں کہتی ہے میرے ہوش اڑ گئے, نیند نہیں آتی اس کو. اب اس سے کوئی بھی عقل مندی کی بات کرے وہ کہتی ہے مجھ سے نہیں کرو, میرا ذہن سارا مشغول ہے بچے کی بیماری میں. کہاں وہ خاتون جو بچے کا بخار دیکھ کر عقل و ہوش کھو بیٹھتی ہے, اور کہاں یہ عقیلہ بنی ہاشم جو 72 کو ذبح کروا کے وہ عقل مندانہ خطبہ دیتی ہے کہ ابھی سر نیزے پہ سامنے رکھے ہوئے ہیں, جس کے بیٹوں کے سر بھی نیزوں پر ہیں, جس کے بھائی کا سر بھی نیزے پر ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ عزیز دل زینب, وہ عزیز دل زینب. عزیز دل زینب ایک ہی شے ہے, ایک ہی وجود ہے, حضرت علی اکبر. عزیز دل زینب اپنے بیٹوں پہ نہیں روئیں جتنا گریہ کیا علی اکبر پہ کیا جا کر. علی اکبر کا سر نیزے پر ہے لیکن حضرت زینب کی عقل ختم نہیں ہوئی. وہ عقل مندانہ خطبہ دیا کہ سارے اوکلاء جہان مل کر بھی اگر بیٹھنا چاہیں اتنا عقل مندانہ خطبہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ یہ مثلث جا کر ڈھونڈنا, کشف کرنا اور اسی وقت بتانا دنیا کو, ایوہ الناس یہ جو نیزوں پر سر ہیں, ان نیزوں پر, ان نیزے پہ چڑھے ہوئے سروں کا ذمہ دار صرف قاتل نہیں ہے, صرف عمر سعد نہیں ہے, صرف شمر و خولی و حرملہ نہیں ہے, بلکہ میں بتاتی ہوں تین طبقے ہیں, ایک ظالم ہے, ایک قاتل ہے, اور ایک جو کوفہ کے بازار میں تماشائی ساکت کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی ذمہ دار ہیں اس کے. یہ درایت عقیلہ ابن ہاشم میں, یہ خدا کا علم ہے. ایک خاتون کو ان ایام میں یہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے؟ ان ایام میں وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں ہو سکتا, خدا شاہد ہے نہیں ہو سکتا. اور تاریخ بھی حضرت زینب کے علاوہ کوئی نمونہ دکھانے سے قاصر ہے, چونکہ دوسرا کوئی عقیلہ بنی ہاشم ہے نہیں, کوئی نمونہ ہے نہیں. بہت درد جیلے حضرت زینب نے, بہت درد جیلے. جناب زینب سلام اللہ علیہا, جب پہلے عرض کیا ہے کہ چند ودا حضرت زینب کے لیے بہت سخت تھے, ماں کی قبر سے رخصت ہونا, بیا کی لاش سے رخصت ہونا, اور جب سید الشہداء خیموں سے ودا کر کے سلام آخر کر کے گئے. جناب زینب کے لیے بہت سخت تھا یہ ودا. میں آپ کے لیے وہ ودا عرض کرتا ہوں مختصر جو حضرت زینب نے بیا کی لاش سے کیا. جب لعینوں نے کاروان اسرا تیار کیا اور کوفہ کی طرف حرکت کرنے کے لیے حکم دیا, دستور دیا, بیبیوں کو محملوں پہ بٹھایا, رسیاں کھولی گئیں, پانی پلایا گیا, قید و بند اسارت میں کوفہ کی طرف جب چلنے کے لیے کہا گیا, حضرت زینب نے جناب سید ساجدین سے یہ آ کر بیان کیا کہ بیٹا شاید زندگی میں ہمیں پھر موقع نہ ملے, اپنے عزیزوں کی دوبارہ زیارت شاید نہ کر سکے, معلوم نہیں تقدیر خدا کیا ہے, پھر آتے ہیں کربلا میں یا نہیں آتے. بیٹا اگر چند لمحات کی فرصت ان لعینوں سے لے آؤ تاکہ بیویاں اپنے شہیدوں کی زیارت کر سکیں. جناب سید ساجدین جا کر ان لعینوں سے فاتے ہیں کہ لعینوں تم نے قتل کر دیا, تمہیں جو ظلم کرنا تھا کر دیا, تھوڑی سی فرصت دو کہ یہ بیویاں اپنے عزیزوں کی لاشوں سے رخصت لے لیں, آخری زیارت کر لیں, آخری ودا کر لیں. اب انہوں نے یہ سوچا کہ رسیوں میں بندی ہوئی بیویاں شاید ہمارے لیے کوئی اتنا نقصان نہ ہو, اتنا ضرر نہ ہو, ان کو اجازت دے دی. یہ دشمن کی صف کا راوی یہ کہتا ہے جو دیکھ رہا تھا, حالات لکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے جب یہ اجازت ملی تو ایک بہت قیامت کا منظر کربلا میں پیش آیا. حتی اسی راوی نے یہ لکھا ہے کہ گھوڑوں نے رونا شروع کر دیا وہ منظر دیکھ کر. حیوان ہیں لیکن وہ اس قدر کرب انگیز منظر تھا, دلوں کو ہلا دینے والا منظر تھا. آیا دل نہیں دہلتے, دل نہیں ہلتے کہ جب ایک یتیم بچی اپنے باپ کی لاش کے جا کر لپٹ جائے اور بابا بابا کر کے رونا شروع کر دے اور یہ کہے کہ بابا میں آپ کے سینے پر سونے کی عادت کر چکی تھی, اب مجھے نیند کہاں آئے گی. آیا انسان کا دل نہیں ہلتا. وہ شقی کہتا ہے جب یہ منظر دیکھا کہ کوئی بی بی کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے, کوئی کسی لاش سے لپٹی ہوئی ہے, کہا ایک بی بی کو دیکھا کہ آ کر حضرت زینب سے جو کہی ہیں کہ بی بی اور چچا عباس کہاں ہیں, چچا عباس نظر نہیں آتے. جناب زینب نے جب اشارہ کیا کہ بی بی نہر القمہ پہ پڑے ہیں, جب وہ بی بی نے رخ کیا, عمر سعد نے کہا کہ اس سے زیادہ بیبیوں کو لاشوں کے پاس رہنے کا موقع نہ دیا جائے کہ اس لیے کہ شاید لشکر میں بغاوت ہو جائے. یہ ایسا منظر تھا جو لشکر عمر سعد کا دل ہل گیا. جس سے اس لعین نے کہا کہ بیبیوں کو واپس کرو, سید سجاد سے آ کر کہا کہ بیبیوں کو واپس محملوں پہ بٹھا لو. سید سجاد نے جب مقتل کی طرف رخ کر کے دیکھا, جب بیبیوں کی حالت دیکھی تو کیا کہا, لعینو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, بھلا میں کس طرح بیبیوں کو ان لاشوں سے دور کر سکتا ہوں. جب حضرت سجاد نے انکار کر دیا, اس لعین نے تازیانہ نکالا, کوڑا نکالا, سید ساجدین کی پشت پہ برسانے لگا. ہر کوڑے کے بعد سید کی کمر جھکی جا رہی تھی. حضرت زینب کیا دیکھتی ہیں کہ بیمار بیٹا جھک گیا, کوڑوں کی بارش ہو رہی ہے. دوڑ کر آ کر سید سجاد کو گلے لگا لیا, کہا بیٹا یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, یہ تمہیں شہید کیوں کر رہے ہیں. حضرت سجاد نے کیا فرمایا, کہا پھوپھی اماں ابھی چند کوڑے کھانے کی ابھی اور سکت ہے, ابھی کچھ کوڑے اور کھا سکتا ہوں, ذرا جا کر زیارت کر لو, شاید پھر بھیا کو نہ دیکھ سکو. اللہ لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم, یا اللہ یا اللہ یا اللہ.